اتوار 17 مئی کے سیر بیم کے ساتھ ناظم ایمن کا سلام۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن کی جنگ بندی میں توسیع کی جائے، کتنا امکان ہے کہ جنگ بندی رہے گی؟
یہ تو اس وقت کہنا بڑا مشکل ہے، جنگ بندی کے باوجود اب بھی لوگوں کے مارے جانے کی بھی خبر آ رہی ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے کھانے کے سامان کی، دواؤں کی، لوگ اب بھی بہت تکلیف میں ہیں۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ اقوام متحدہ نے یمن میں انسانی بنیادوں پر کی جانے والی عارضی جنگ بندی کی مدت میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ 5 روزہ جنگ بندی کا آج آخری دن ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے سفیر اسماعیل ولد شیخ احمد نے کہا کہ یمن میں متاثرین تک زیادہ سے زیادہ امداد پہنچانے کا موقع دینا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ انسانی بنیادوں پر کیا گیا یہ معاہدہ ہمارے لیے ایک امید بنا، اور ہم نے یمنیوں تک اس مشکل وقت میں امداد پہنچائی جب انہیں اس کی شدت سے ضرورت تھی۔ اسی جذبے کے تحت میں فریقین سے کم مزید 5 روز کے لیے اس معاہدے میں تجدید کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ تھے مسٹر اسماعیل کے الفاظ۔ افغانستان میں حکام کے مطابق کابل ہوائی اڈے کے مرکزی راستے کے قریب ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور کم از کم 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ طاہر عمران۔
حکام کا کہنا ہے کہ یہ خودکش حملہ کابل کے ہوائی اڈے کے اس داخلی راستے کے قریب ہوا جہاں غیر ملکی فوجی گاڑیوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ حکام نے حملے میں 2 نوجوان افغان لڑکیوں اور 1 برطانوی شہری کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ زخمی ہونے والوں میں 3 غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ ابھی تک کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم طالبان نے حالیہ دنوں میں افغانستان میں اپنے حملوں میں اضافہ کیا ہے۔
پاکستان کے شہر کراچی میں گزشتہ شب 2 بجے کے قریب پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 2 شہریوں کے قتل کے الزام میں 5 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ضلع شرقی کراچی نے بتایا کہ سگنل پر لگے ناکے پر جب ان افراد کو روکا گیا تو وہ نہیں رکے، جس پر پولیس نے ہوائی فائرنگ کی، مگر ایک گولی غلطی سے موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھے ہوئے شخص کو لگی اور اس کے جسم سے پار ہوتی ہوئی آگے بیٹھے شخص کو بھی جا لگی اور دونوں ہلاک ہو گئے۔ بلوچستان میں بارودی سرنگ کے دھماکے اور فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں لیویز فورس کا ایک اہلکار ہلاک اور ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
مقامی پولیس کے اہلکار کے مطابق نامعلوم افراد نے سریاب میں کیچی بیگ کے علاقے میں لیویز فورس کے اہلکار پر فائر کھول دیا، جس سے وہ ہلاک ہوا، جبکہ بارودی سرنگ کے دھماکے کا واقعہ ڈیرہ بگٹی کے علاقے لوٹی میں پیش آیا۔ ڈیرہ بگٹی میں مقامی انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے وہاں بارودی سرنگ نصب کی تھی، جو اس وقت زوردار دھماکے سے پٹ گئی جب او جی ڈی سی ایل کی ایک گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ دھماکے کے باعث گاڑی کو نقصان پہنچا اور اس میں سوار ایک شخص زخمی ہوا۔
عالمی کرکٹ کونسل نے کہا ہے کہ وہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر زمبابوے پاکستان کرکٹ سیریز کے لیے اپنے آفیشلز پاکستان نہیں بھیج رہی، تاہم یہ سیریز انٹرنیشنل سیریز میں ہی شمار کی جائے گی۔ ادھر پاکستان میں حکام کہتے ہیں کہ 6 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی پر مہمان ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ شجاع خان زادہ نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زمبابوے کے دورہ پاکستان سے پاکستان میں حقیقی معنوں میں بین الاقوامی کرکٹ بحال ہوگی۔ عراق سے خبر ہے کہ صوبہ انبار کے دارالحکومت رمادی میں 2 دن سے جاری لڑائی میں اب تک 500 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں۔ ایک مقامی افسر نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر پولیس اہلکار ہیں، جبکہ کچھ خواتین اور بچے بھی نشانہ بنے، جن میں سے کچھ فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے اور کچھ کو دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے قتل کیا۔ رمادی کی اہم سرکاری عمارتوں پر دولت اسلامیہ قابض ہے، جبکہ عراقی فوج انہیں واپس حاصل کرنے کے لیے لڑ رہی ہے۔ مصر میں حکام کا کہنا ہے کہ وہاں 6 اسلامی شدت پسندوں کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ مصر کی ایک فوجی عدالت نے ان افراد کو ایک بکتر بند گاڑی پر حملہ کر کے 2 فوجی اہلکاروں کو قتل کرنے کا مجرم قرار دیا تھا۔ ان افراد کا تعلق دولت اسلامیہ سے وفاداری کا اعلان کرنے والی مصر میں سرگرم اسلامی شدت پسند تنظیم انصار بیت المقدس سے تھا۔ لیبیا کے ایک عہدیدار نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ بحیرہ روم کے بہت سے گروہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو سمگل کر کے یورپ پہنچا رہے ہیں۔ رضا ہمدانی۔
لیبیا کی حکومت کے مشیر عبدالباسط ہارون نے کہا ہے کہ یہ انسانی اسمگلرز تارکین وطن سے بھری کشتیوں میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو چھپا کر بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ بعض کشتیوں کے مالکان سے ہونے والی اپنی گفتگو کی بنیاد پر کیا ہے، جو جنگجوؤں کے قبضے والے شمالی افریقی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبدالباسط ہارون نے کہا کہ دولت اسلامیہ نے ان کشتی والوں کو نقل و حمل کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن ہر سفر کی کمائی سے وہ ان کشتی والوں سے 50% حصے کا مطالبہ کرتے ہیں۔
ادھر انڈونیشیا پہنچنے والے غیر قانونی تارکین وطن میں سے کچھ نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ سفر کے دوران کشتی میں بچ جانے والی اشیاء خوردونوش پہ لڑائی ہوئی جس میں 100 کے قریب افراد مارے گئے. آجے کے کیمپ میں موجود ان افراد نے بتایا کہ کچھ لوگ تشدد سے ہلاک ہوئے اور کچھ کو سمندر میں دھکیل دیا گیا. خیال کیا جا رہا ہے کہ میانمار اور بنگلہ دیش کے ہزاروں تارکین وطن ابھی بھی سمندر میں بھٹک رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دی لا از ایفیکٹیو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. افغانستان کی دارالحکومت کابل میں حکام کے مطابق کابل ہوائی اڈے کے مرکزی راستے کے قریب ایک دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور کم سے کم 18 زخمی ہو گئے. کابل پولیس کے مطابق دھماکے میں زخمی ہونے والوں میں 8 خواتین اور 3 بچے بھی شامل ہیں. اس خبر کی تفصیل آپ سیربین میں آگے چل کر سنیے گا، مگر پہلے بات کریں گے اقوام متحدہ کی طرف سے سعودی یمن جنگ بندی میں توسیع کی اپیل کی. اقوام متحدہ نے یمن میں فائر بندی کی توسیع کرنے کی اپیل کی ہے. منگل سے جاری فائر بندی کے 5ویں اور آخری دن اس میں توسیع کی اپیل اقوام متحدہ کے یمن کے لیے ایلچی نے سعودی عرب میں کی جہاں یمنی سیاستدانوں اور قبائلی عمائدین کا ایک اجلاس ہو رہا ہے. تفصیل جمع کی ہیں سہیر الدین بابر نے.
اقوام متحدہ اور دیگر رضاکار تنظیموں نے یمن میں گزشتہ 5 روز سے جاری فائر بندی کو خاصا نتیجہ خیز قرار دیا ہے اور اس میں توسیع کی اپیل یہ کہتے ہوئے کی ہے کہ 3 لاکھ پناہ گزینوں اور خوراک کی قلت کے شکار 12 لاکھ یمنی متاثرین تک ضرورت کے مطابق امداد پہنچانے کے لیے 5 دن ناکافی تھے. سعودی دارالحکومت ریاض میں یمن کے مسئلے پر ایک اجلاس کا آغاز کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی اسماعیل احمد نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح انسانی بنیادوں پر ہونے والی فائر بندی نے ہمیں امید کی ایک کرن دی ہے. اس سے امداد یمنی لوگوں تک پہنچانے کا موقع ملا جب انہیں اس کی اشد ضرورت تھی. ایسے ہی جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں فریقین سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کم سے کم مزید 5 دنوں کے لیے انسانی بنیادوں پر ہونے والی اس فائر بندی پر قائم رہنے کا تجدید عہد کریں. یہ تھے اقوام متحدہ کے یمن کے لیے خصوصی ایلچی کے الفاظ. وہ ریاض میں جس اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اس میں تقریباً 400 یمنی سیاستدانوں اور قبائلی عمائدین نے شرکت کی ہے. البتہ حوثی باغیوں اور سابق صدر علی عبداللہ صالح کی پارٹی کے مسلح گروہ نے اس اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا. ان کا مطالبہ تھا کہ یمن کے مسئلے پر مذاکرات یمن میں ہی کیے جائیں، نہ کہ سعودی عرب میں. اس کے علاوہ انہیں اعتراض ہے کہ ریاض کے اجلاس میں موجودہ صدر کا اقتدار بحال کرنا زیر غور ہے، جن کے خلاف انہوں نے بغاوت کر رکھی ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق علی عبداللہ صالح کی پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے اجلاس میں شرکت کی اور سابق صدر سے منحرف ہوتے ہوئے عالمی حمایت یافتہ صدر عبدالربو منصور ہادی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. صدر ہادی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یمن میں سعودی عرب کی فوجی کاروائیوں کو سراہا. اس 3 روزہ اجلاس کے شرکا کی کوشش ہے کہ یمن میں قیام امن کے لیے ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے جو ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرا فریقین کو منظور ہو اور اس پر عوامی ریفرنڈم بھی کرایا جائے. لیکن خیال کیا جا رہا ہے کہ حوثی باغیوں کی غیر موجودگی میں کسی بھی قسم کا لائحہ عمل تشدد میں کمی نہیں لائے گا. اقوام متحدہ کے مطابق مارچ کے آخری ہفتے سے جاری سعودی کاروائیوں اور اس سے قبل حوثی باغیوں، سابق صدر صالح کے حامیوں اور صدر ہادی کے دستوں کے درمیان جھڑپوں کے باعث اب تک 1500 کے لگ بھگ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. یمن کے بیشتر علاقے پانی، بجلی اور خوراک جیسی بنیادی ضروریات زندگی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں. 5 روزہ فائر بندی میں امدادی تنظیموں نے متاثرہ علاقوں میں زیادہ سے زیادہ امداد پہنچانے کی کوشش تو کی، لیکن بعض علاقے فائر بندی کے باوجود جھڑپوں کے باعث امدادی سامان سے محروم رہے. گزشتہ شب بھی تائیز اور عدن میں جھڑپوں کی وجہ سے کم سے کم 15 افراد مارے گئے. فریقین فائر بندی کی جزوی خلاف ورزی کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں. اقوام متحدہ کی جانب سے فائر بندی میں توسیع کی اپیل پر عالمی منظور نظر حکومت کے نائب صدر خالد باہا نے خبر رساں ادارے رائٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی توسیع چاہتے ہیں لیکن اس کا دار و مدار زمینی حالات پر ہے۔
یہ تھے ظہیر الدین بابر۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کی جائے۔ ادھر خلیج تعاون کونسل کے تحت آج ریاض میں ایک 3 روزہ اجلاس شروع ہو چکا ہے جس میں 400 سے زیادہ مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے سعودیہ میں مقیم سینئر صحافی راشد حسین سے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس کانفرنس میں کون کون شرکت کر رہے ہیں اور اس 3 روزہ اجلاس کے تفصیل ان سے پوچھے۔
دیکھیے، یہ اجلاس آج شروع ہوا ہے اور یہ 3 دن تک جاری رہے گا۔ اس سے اب تک منصور ہادی صاحب نے خطاب کر لیا ہے، جو ان کے نائب صدر ہیں خالد باہا وہ موجود ہیں، پھر تقریباً یمن سے اور خلیج تعاون کونسل کے مختلف ممالک سے 400 کے قریب وفود وہاں موجود ہیں اس وقت، اور جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان میں سنی اصلاح پارٹی جو یمن کی ہے اس کے لوگ ہیں، وہاں کی جو سوشلسٹ پارٹی ہے اس کے لوگ ہیں یمن کے۔ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ سابق صدر علی عبداللہ صالح جو کہ ہوتھیز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی پارٹی جنرل پیپلز کانگریس کے بھی کچھ لوگ موجود ہے کہا جا رہا ہے۔ ہوتھی بذات خود موجود نہیں ہیں، جن کی اصل لڑائی ہے وہ انہوں نے سعودی عرب آنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم سعودی عرب میں کسی اس طرح کی کانفرنس میں شامل نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کا اصرار یہ تھا کہ اگر سعودی عرب سے باہر جو کہ اقوام متحدہ کے زیر سایہ ایک کانفرنس ہونی ہے وہ اس میں شریک ہوں۔
لیکن اقوام متحدہ نے اس کانفرنس میں جو کہا ہے کہ جو جنگ بندی تھی 5 دن کی وہ آج ختم ہو رہی ہے لیکن اس میں توسیع کر دی جائے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ بندی جاری رہے گی یا وہاں بمباری پھر سے شروع ہو جائے گی؟
دیکھیں، یہ تو اس وقت کہنا بڑا مشکل ہے نازیہ، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو موریٹونین ڈپلومیٹ ہیں اسماعیل شیخ احمد صاحب، یمن کے حوالے سے وہ اقوام متحدہ کے مندوب ہیں، انہوں نے اس بات پہ آج زور دیا ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے اسے اب پرماننٹ بنیادوں پہ ہو جانا چاہیے، اور اگر اس وقت فوری طور پہ پرماننٹ بنیادوں پہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم 5 مزید دن کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، کیونکہ وہاں کے حالات ابھی تک دگرگوں ہیں۔
یمن کے خلاف جو فوجی کاروائی روکی گئی تھی تو وہ اسی لیے روکی گئی تھی تاکہ وہاں امدادی کاروائیاں کی جا سکیں، تو ان 5 روز میں وہ انسانی المیہ کی صورتحال پر کیا قابو پا سکے ہیں؟ نہیں تو وہاں سے اب کیا حالات ہیں وہاں کے، وہاں سے کوئی خبریں آئی ہیں؟
دیکھیے، وہاں کے حالات اب بھی بہت اچھے نہیں ہیں، تھوڑی بہت چھیڑخانی چل رہی ہے جنگ بندی کے باوجود، اب بھی لوگوں کے مارے جانے کی بھی خبر آ رہی ہے۔ سعودی عرب کے بارڈر پہ شیل اور موٹر کی فائرنگ بھی ہوئی ہے، کچھ بمباری بھی کی گئی ہے اس کے نتیجے میں، چنانچہ ابھی تک سچویشن اسٹیبلائز تو نہیں کی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ جو ایک کیفیت تھی وہ نہیں ہے، اور کچھ سامان ضرور پہنچا ہے لیکن اب بھی وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے کھانے کے سامان کی، تیل کی اور دوسرے فیول کی، دواؤں کی، ان سب چیزوں کی وہاں بہت اشد ضرورت ہے۔ لوگ اب بھی وہاں بہت تکلیف میں ہیں، اور یہ سلسلہ 2-4 دنوں میں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے تو ایک بہت بڑی کیمپین کی ضرورت ہے کہ یمن میں ان مسائل پر کسی طرح قابو پایا جا سکے۔
اور راشد حسین صاحب، کیا امداد کے سلسلے میں کسی جانب سے کوئی غیر معمولی بات بھی آئی ہے؟
ایران نے ایک جہاز بھیجا ہے اور کہتے ہی ہیں کہ اس جہاز پہ تقریباً 2400 ٹن کھانا اور 100 ٹن میڈیکل ایڈ موجود ہے۔ اب سعودی عرب اور ان کے جو اتحادیوں نے، جس میں غالباً کہا ہی جاتا ہے کہ پاکستان بھی شامل ہے، تو انہوں نے ایک بلاک کیا ہوا ہے کہ کوئی ان کی اجازت کے بغیر وہاں داخل نہ ہو سکے، اور سعودی اور ان کے اتحادیوں کا اصرار اس بات پر تھا کہ اگر بغیر اجازت کے دوسرے لوگ داخل ہونے لگے تو عین ممکن ہے کہ ہوتھیوں کو جنگی مدد بھی پہنچائی جائے، چنانچہ اس کو انہوں نے بلاک کرنا ہے۔ لیکن ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم وہاں انسانی مدد کے لیے ہیومینیٹیرین بیسس پہ یہ جہاز بھیج رہے ہیں، اس پہ ڈاکٹرز بھی ہیں، ایڈ ورکرز بھی ہیں، صحافی بھی ہیں اس جہاز پر، اور یہ ہم بھیجتے رہیں گے، اور اس کے لیے ہم سعودی عرب سے اجازت نہیں لیں گے، ہم اقوام متحدہ سے کوآرڈینیٹ کریں گے۔ لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عدن کے ساحل کے قریب پہنچ گیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ سی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس جہاز کو لے کے، کیونکہ اگر یہ سکسیڈ کر جاتا ہے تو آسار یہ ہیں کہ ایران سے اور بھی جہاز آئیں گے، پوری دنیا کی نظر اس ایشو پہ لگی ہوئی ہے۔
سینئر صحافی راشد حسین سعودی عرب سے ہم سے بات کر رہے تھے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں آج ایک خودکش حملہ ہوا ہے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق اس حملے میں 3 افراد ہلاک اور کم سے کم 18 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ کابل کے ہوائی اڈے کے قریب اس مرکزی شاہراہ پر کیا گیا جہاں سے فوجی گاڑیاں گزرتی ہیں. زخمیوں میں 3 غیر ملکی فوجی بھی شامل ہیں. تفصیل سنتے ہیں کابل سے نامہ نگار سید انور کی اس رپورٹ میں جو ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
آج صبح افغانستان کے دارالحکومت کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ایک گنجان آباد روڈ پر خودکش حملہ ہوا. افغان وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی نے کہا کہ اس موٹر کار خودکش حملے میں متعدد عام شہریوں کو جانی نقصان پہنچا ہے. دھماکہ خیز مواد ایک کرولا کار میں رکھی گئی تھی. حملہ آور کا ہدف غیر ملکی افواج کے 2 یا 3 گاڑیاں تھی جو اس علاقے میں موجود تھے. 2 عورت جو عام شہری ہیں شہید ہوئے ہیں. 18 دیگر افراد جن میں 8 عورت، 3 بچے اور 7 مرد سب عام شہری ہیں زخمی ہوئے ہیں، اور غیر ملکی افواج کے گاڑیوں میں موجود 3 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں. خودکش حملے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد بی بی سی کے نامہ نگار جائے وقوع پر پہنچے. علاقے میں ہلچل مچی ہوئی تھی. علاقے کے لوگ خوف زدہ نظر آ رہے تھے اور آس پاس کے مکانات اور دکانوں کو بھی بری طرح نقصان پہنچا تھا. ایک عینی شاہد حادثے کے فوراً بعد کے حالات کے بارے میں بی بی سی کو بتایا. غیر ملکیوں کو دیکھا. غیر ملکی افواج کی ایک گاڑی ایک دوسرے گاڑی پر گر پڑا تھا. گاڑی کے نیچے ایک آدمی پھنس چکا تھا اور مدد کے لیے چلا رہا تھا. بہت مشکل سے اس آدمی کو باہر نکالا. خودکش حملہ آور کے گاڑی کو نہیں دیکھا کیونکہ وہ پرچیوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور ہم بھی زخمیوں کی مدد کے لیے دوڑ پڑے تھے. ایک ڈاکٹر حادثے کے وقت اس علاقے سے گزر کر اپنے دفتر جا رہا تھا. اس ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ حادثے کے فوراً بعد عام شہری زخمیوں کو ہسپتال لے جانے میں مصروف ہوئے. جس جگہ میں خودکش حملہ ہوا مرے ہوئے افراد اور زخمیوں کو دیکھا. لوگ مدد کے لیے آگے بڑھے اور جب تک پولیس پہنچے لوگ پرائیویٹ گاڑیوں میں زخمیوں کو ہسپتال لے جا رہے تھے. یہ حادثہ صبح کے وقت اس وقت پیش آیا جب بچے اسکول کی طرف جا رہے تھے. دوسری جانب افغانستان میں یورپین یونین پولیس ٹریننگ مشن نے ایک بیان میں تصدیق کیا ہے کہ ان کے گاڑی میں موجود ایک سٹاف مارا گیا ہے اور 3 دیگر زخمی ہوئے ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر کے کہا ہے کہ اس حملے میں متعدد غیر ملکی افواج مارے گئے ہیں. گزشتہ ہفتوں میں افغانستان کے کئی علاقوں میں طالبان کے حملوں میں تیزی آئی ہے. یہی پچھلے ہفتے کابل شہر کے ایک مرکزی علاقے میں طالبان نے ایک گیسٹ ہاؤس پر حملہ کر کے 4 بھارتی شہری سمیت 14 افراد کو ہلاک کیے تھے. سعید انور، بی بی سی، کابل.
اور اب ایک بین الاقوامی موضوع کی طرف چلتے ہیں. لیبیا کے ایک سرکاری مشیر نے بی بی سی سے گفتگو کے دوران انکشاف کیا ہے کہ بحیرہ روم کے راستے انسانوں کی اسمگلنگ میں ملوث کئی گروہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو یورپ پہنچا رہے ہیں. اس خبر کے مزید تفصیل کے ساتھ عمر افریدی.
لیبیا کی حکومت کے ایک مشیر عبدالباسط ہارون کے مطابق یہ اسمگلرز تارکین وطن سے بھری کشتیوں میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو چھپا کر یورپ پہنچا رہے ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ بعض اسمگلروں کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو کی بنیاد پر کیا ہے. یہ اسمگلر شمالی افریقہ کے ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جو شدت پسندوں کے قبضے میں ہیں. عبدالباسط نے الزام عائد کیا کہ دولت اسلامیہ نے ان اسمگلروں کو 50% آمدنی کے بدلے یہ غیر قانونی کاروبار جاری رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے. اقوام متحدہ کے مطابق رواں سال اب تک تقریباً 60,000 افراد نے بحیرہ روم عبور کر کے یورپی ممالک میں آنے کی کوشش کی ہے. ان تارکین وطن میں سے 1800 سے زیادہ افراد سفر کے دوران ہلاک بھی ہوئے. بی بی سی فائیو لائیو ریڈیو کے پروگرام انویسٹیگیٹ کو دیے جانے والے انٹرویو میں عبدالباسط نے کہا کہ دولت اسلامیہ نے اپنے لوگوں کو یورپ بھیجنے کے لیے ان کشتیوں کا استعمال کیا کیونکہ یورپی پولیس یہ نہیں جانتی کہ ان میں سے کون اصل تارکین وطن ہیں اور کس کا تعلق دولت اسلامیہ سے ہے۔ عبدالباسط نے بتایا کہ سفر کے دوران جو لوگ دیگر تارکین وطن سے الگ بیٹھے تھے وہ بحیرہ روم عبور کرنے کے بارے میں بالکل خوفزدہ نہیں تھے۔ ان کے بقول یہ لوگ 100% دولت اسلامیہ کے ارکان تھے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ جہادی یورپ میں مستقبل کے حملے کے بارے میں بہت پہلے سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ رواں سال کے اوائل میں یورپی یونین کی سرحدوں کی نگرانی کرنے والے ادارے فرونٹکس نے خبردار کیا تھا کہ عین ممکن ہے کہ غیر ملکی جنگجو یورپ میں داخل ہونے کے لیے غیر روایتی راستوں کا استعمال کر رہے ہوں۔ دولت اسلامیہ عراق اور شام کے وسیع علاقے پر قابض ہے اور حالیہ مہینوں کے دوران اس نے لیبیا میں بھی سرگرمی دکھائی ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے تھے عمر آفریدی۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں سنیچر کی شام ہونے والے امریکی جاسوس طیارے کے حملے میں مرنے والے 3 غیر ملکیوں کی شناخت ہو گئی ہے جن کا تعلق ازبکستان سے بتایا گیا ہے۔ اس حملے میں 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے تھے جن میں ایک اہم کمانڈر بھی شامل ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جعفر رضوی سے سنیے۔
سرکاری اہلکاروں کے مطابق سنیچر کی شام پاک افغان سرحد کے قریبی علاقے شوال میں کیے جانے والے اس حملے میں بغیر پائلٹ کے امریکی ڈرون طیارے سے ایک مکان پر 2 میزائل داغے گئے جس سے 5 شدت پسند ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق مرنے والوں میں 3 غیر ملکیوں کی شناخت ہو گئی ہے جن کا تعلق ازبکستان سے بتایا گیا ہے، جن میں ایک اہم کمانڈر اور اس کے 2 مقامی شدت پسند ساتھی بھی شامل ہیں۔ شمالی وزیرستان میں گزشتہ جون کے مہینے میں پاکستان کی فوج کی طرف سے شدت پسندوں کے خلاف ضرب عزم کے نام سے بڑی فوجی کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا۔ فوج کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی کے نتیجے میں ایجنسی کے 90% علاقے کو عسکری تنظیموں سے صاف اور خالی کروا لیا گیا تھا، تاہم دور افتادہ سرحدی شوال اور دتخیل جیسے علاقوں میں صورتحال مختلف ہے۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم کے شروع ہونے کے بعد امریکی جاسوس طیاروں کے حملوں میں کافی حد تک کمی دیکھی گئی ہے، تاہم وقفے وقفے سے ڈرون حملوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 11 سال کے دوران ایک اندازے کے مطابق امریکی جاسوس طیاروں کے قریباً 400 حملے ہو چکے ہیں جن میں سینکڑوں افراد مارے جا چکے۔ مرنے والوں میں بڑی تعداد شدت پسندوں کی بتائی جاتی ہے۔ ملک بھر میں ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج بھی جاری رہتا ہے۔ گزشتہ ماہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکی ڈرون حملوں میں ہلاکتوں سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران پولیس کے سربراہ کو حکم دیا تھا کہ امریکی خفیہ ادارے CIA کے پاکستان میں سربراہ کے خلاف مقدمہ درج کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی جعفر رضوی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں فائرنگ اور بارودی سرنگ کے دھماکے کے واقعات میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے۔ ہلاک ہونے والا شخص لیویز فورس کا اہلکار ہے۔ دوسری جانب بلوچ قوم پرست جماعتوں کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ صوبے کے مستونگ اور کلات کے علاقوں میں سرچ آپریشن میں مارے جانے والے لوگ نہتے تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم۔
لیویز فورس کے اہلکار کی ہلاکت کا واقعہ کوئٹہ شہر میں سریاب کے علاقے میں پیش آیا۔ مقامی پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے سریاب میں کیچی بیگ کے علاقے میں لیویز فورس کے اہلکار کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں لیویز فورس کا اہلکار ہلاک ہوا، جبکہ بارودی سرنگ کے دھماکے کا واقعہ ڈیرہ بگٹی کے علاقے لوٹھی میں پیش آیا۔ ڈیرہ بگٹی میں مقامی انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے وہاں بارودی سرنگ نصب کی تھی۔ بارودی سرنگ اس وقت زوردار دھماکے سے پھٹ گئی جب OGDCL کی ایک گاڑی اس سے ٹکرا گئی۔ دھماکے کے باعث گاڑی کو شدید نقصان پہنچا اور اس میں سوار ایک شخص زخمی ہوا۔ دوسری جانب کلات اور مستونگ کے علاقوں میں سیکورٹی فورسز نے 2 روز قبل جو سرچ آپریشن کیے تھے ان کے حوالے سے بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان شیرماند بگٹی نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد نہتے تھے۔ بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ نرمک، دلبند، کابو اور جوان کے علاقوں سے 17 افراد کو اٹھا لیا گیا، جن میں سے 7 افراد کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاشیں پھینک دی گئیں۔ خیال رہے کہ ان علاقوں میں ہونے والے سرچ آپریشن کے بارے میں سیکورٹی فورسز نے جو بیان جاری کیا تھا اس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 13 افراد ہلاک ہوئے۔ سیکورٹی فورسز کے بیان کے مطابق ہلاک ہونے والے عسکریت پسند تھے، جبکہ دوسری جانب وزیر اعلی بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے کسی علاقے میں فوجی آپریشن نہیں ہو رہا ہے۔
دیکھیں نا، ایک واقعہ ہوتا ہے، اس واقعہ کے رد عمل میں جو ہے نا سیکورٹی فورسز کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اے سچ نہ کوئی فوجی آپریشن کا پلان ہے. یہ ٹارگیٹڈ وہ ہیں جو ہوتے ہیں, اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں.
کلات اور مستونگ میں ہونے والے اس آپریشن میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ وہاں عسکریت پسندوں کے کیمپوں کو بھی تباہ کیا گیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
عالمی کرکٹ کونسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور زمبابوے کے کرکٹ حکام کو بتایا ہے کہ آئی سی سی دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی سیریز کے لیے اپنے آفیشلز نہیں بھیجے گا. اس کی تفصیل آپ urdu.com پر پڑھ سکتے ہیں. سیربین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے.
پاکستانی کرکٹ بورڈ نے زمبابوے سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا ہے. میچ ریفری اظہر خان ہوں گے, جبکہ امپائرز پینل میں علیم ڈار, احسن رضا, احمد شہاب, شوزب رضا اور رسل ٹیفنز شامل ہیں. ادھر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اس سیریز کے لیے اپنے میچ آفیشلز پاکستان نہ بھیجنے کا اعلان کیا ہے, تاہم ان میچز کو انٹرنیشنل سیریز کا درجہ حاصل ہوگا. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ ڈیو واٹمور نے, جو اب زمبابوے کے کوچ ہیں, اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ بطور حریف کوچ پاکستان واپسی اور پرانے دوستوں سے ملاقات کے منتظر ہیں. پاکستانی ہاکی ٹیم اگلے ماہ بیلجیم میں ہونے والے ریو اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ کی ٹریننگ کے لیے 4 ہاکی میچز کھیلنے جنوبی کوریا پہنچ گئی ہے اور کل انچون میں اپنا افتتاحی میچ میزبان ٹیم کے خلاف کھیلے گی. روم میں جاری اٹالین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر اور دفاعی چیمپئن نوویک جوکوویچ کے درمیان ہے. اسی ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کا فائنل 2 مرتبہ روم چیمپئن کی ماریا شیراپوا اور اسپین کی کارلا سواریز نوارو کے درمیان ہے. انگلش فٹ بال ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو گارڈن ٹیلر نے پچھلے کچھ دنوں میں فٹ بال کلبس کے 3 کھلاڑیوں کے منشیات ٹیسٹ مثبت آنے کی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ان میں ہل سٹی کے مڈ فیلڈر جیک لیور مور, گول کیپر آرون میک کیری اور شفیلڈ یونائٹیڈ کے مڈ فیلڈر ہوزے باکسٹر شامل ہیں. آسٹریلین وکٹ کیپر بریڈ ہیڈن نے ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. پاکستانی اسکواش پلیئر جہانگیر خان, جنہیں 10 بار برٹش اوپن اپنے نام کرنے کا اعزاز حاصل ہے, آج شمالی آئرلینڈ میں ہونے والے ٹورنامنٹ کے آخری دن انہوں نے کراچی میں اسکواش اکیڈمی کھولنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے, تاکہ پاکستانی نوجوانوں کو ٹریننگ, کوچنگ اور بیرون ملک اسکواش ٹورنامنٹس تک رسائی حاصل ہو سکے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں منعقد ہونے والے ہائی اسکول چیمپئن شپ میں ایک نابینا نوجوان لڑکی نے پول والٹ, جس میں کھلاڑی بھاگ کر ڈنڈے کی مدد سے رسے کے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں, اس نے کانسی کا تمغہ جیت کر اپنے خواب کی تعبیر کی ہے. اس کی تفصیل آپ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں. سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا, سنیے معصومہ ملک سے.
اقوام متحدہ نے یمن میں انسانی بنیادوں پر کی جانے والی عارضی جنگ بندی کی مدت میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے. افغانستان میں حکام کے مطابق کابل ہوائی اڈے کے مرکزی راستے کے قریب ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے, جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور کم از کم 20 زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان کے شہر کراچی میں گزشتہ شب پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 2 شہریوں کے قتل کے الزام میں 5 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آئی سی سی کہتی ہے کہ زمبابوے پاکستان کرکٹ سیریز کے لیے وہ اپنے آفیشلز پاکستان نہیں بھیج رہی، تاہم سیریز انٹرنیشنل میچوں میں ہی شمار ہوگی۔ جنوبی افریقہ نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن میں موزمبیک سے تعلق رکھنے والے 400 سے زیادہ افراد کو ملک بدر کر دیا ہے۔ عراق کے شہر رمادی میں دولت اسلامیہ اور عراقی فوج کے درمیان 2 دن سے جاری لڑائی میں اب تک 500 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب رات 2 بجے کے قریب بہادر آباد پولیس اسٹیشن کے پیٹرول پارٹی نے 2 موٹر سائیکل سواروں دانش اور علی کو ہلاک کر دیا تھا۔ ان قتل کرنے والے 5 پولیس اہلکاروں اور ان کے انچارج کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں نے کراچی میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار حسن کاظمی سے اس واقعے اور پولیس اہلکاروں کی گرفتاری کی تفصیل پوچھے۔
جی، کراچی کی ایک معروف شاہراہ شہید ملت روڈ پہ پولیس نے ایک ناکہ لگایا ہوا تھا۔ وہاں پہ ایک موٹر سائیکل جس پر 2 افراد سوار تھے، انہیں روکا گیا مگر وہ نہیں رکے۔ پولیس کے مطابق انہیں روکنے کے لیے فائرنگ کی گئی۔ 3 پولیس اہلکاروں نے ایک ایک گولی چلائی، جن میں سے ایک گولی موٹر سائیکل پر سوار جو شخص جو پیچھے بیٹھا تھا اسے لگی، مگر وہ گولی اس کے جسم سے آر پار ہوئی اور آگے بیٹھے شخص کو بھی لگی، جس سے وہ دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ابتدائی طور پہ پولیس کے کچھ اہلکاروں کا یہ کہنا تھا کہ یہ اسٹریٹ کرائم میں ملوث لوگ تھے یا ان کے خلاف کوئی مقدمہ بن سکتا تھا، لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ ان کا تعلق کسی گروہ سے نہیں تھا۔ اس پر جو ایس ایس پی ایسٹ ہیں پیر محمد شاہ، انہوں نے فوری طور پہ ایکشن لیا اور وہ 5 پولیس اہلکار جو اس واقعے میں ملوث تھے انہیں گرفتار کر لیا، جن میں 2 ہیڈ کانسٹیبل اور 3 سپاہی تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مرحومین کے لوائقین سے رابطہ کیا گیا ہے، اب وہ اس وقت تدفین میں مصروف ہیں۔ تو ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ جب وہ لوگ واپس آئیں گے تدفین سے یہاں، تو ان کی مدعیت میں پولیس اہلکاروں کے خلاف قتل خطا کا باقاعدہ مقدمہ درج کیا جائے گا۔
تو یہ جو 5 پولیس اہلکار گرفتار ہوئے، تو ان پر کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی؟
جی، ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، چونکہ ایف آئی آر کسی کی مدعیت میں درج ہوتی ہے، تو وہ درج کرنے کے لیے لوائقین کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ تقسیم سے فارغ ہو کر جیسے ہی آئیں گے تو ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کر لی جائے گی۔
یہ تھے ہمارے ساتھی حسن قاسمی۔ عالمی کرکٹ کونسل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور زمبابوے کے کرکٹ حکام کو بتایا ہے کہ آئی سی سی دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی سیریز کے لیے اپنے آفیشلز نہیں بھیجے گی۔ آئی سی سی نے یہ فیصلہ اپنے سیکیورٹی کے ماہر کی رپورٹ کی روشنی میں کیا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ رضا ہمدانی سے۔
اپریل میں ہونے والے آئی سی سی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے آئی سی سی اپنے آفیشلز نہیں بھیج سکی تو پاکستان زمبابوے کے خلاف سیریز کے لیے مقامی امپائر تعینات کر سکے گا۔ مقامی امپائر تعینات کرنے کے باوجود بھی پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلی جانے والی سیریز کو سرکاری حیثیت حاصل ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان اور زمبابوے کے درمیان سیریز کے لیے آفیشلز کا اعلان کر دیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق آفیشلز میں علیم ڈار، احسن رضا، احمد شہاب، شوزب رضا اور زمبابوے سے تعلق رکھنے والے امپائر رسل ٹفن شامل ہیں۔ پی سی بی کے اعلان میں کہا گیا ہے کہ میچ ریفری اظہر خان ہوں گے۔ فرانسیسی خبر رسائی ایجنسی اے ایف پی کے مطابق 40 سالہ احسن رضا کو 2009 میں سری لنکا کی ٹیم کی بس پر حملے میں گولیاں لگی تھیں اور وہ 1 ماہ تک تشویشناک حالت میں ہسپتال میں رہے تھے۔ واضح رہے کہ زمبابوے کی ٹیم منگل کو پاکستان پہنچے گی، جہاں اس نے 2 ٹی20 اور 3 ایک روزہ میچ کھیلنے ہیں، جن کا باقاعدہ آغاز 22 مئی سے ہوگا۔ سن 2009 میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر لاہور میں حملے کے بعد یہ کسی بھی ٹیسٹ کھیلنے والی ٹیم کا پہلا دورہ پاکستان ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے شہر لاہور میں زمبابوے کرکٹ ٹیم کے دورے سے پہلے سخت حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سنیچر کے روز پولیس کی ٹیموں نے زمبابوے ٹیم کی آمد سے پہلے فل ڈریس ریہرسل کی، جس میں ایئرپورٹ سے نجی ہوٹل اور پھر قذافی اسٹیڈیم تک سفر کر کے حالات کا جائزہ لیا گیا۔ قذافی اسٹیڈیم کے آس پاس موجود کاروباری مراکز اور ریسٹورانٹس کو بھی 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس کی بھاری نفری بھی اسٹیڈیم کے گرد و نواح میں موجود ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے تھے رضا ہمدانی۔ ایک وقت تھا کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کیلیفورنیا کے سلیکون ویلی جانا پڑتا تھا، مگر آج کل پاکستان کے آن لائن موجود اپنے ملک میں ہی رہ کر ٹیک اسٹارٹ اپ کے دنیا میں اپنا اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ آج ہماری ساتھی فیفی ہارون بات کریں گی عمر خان سے، جن کے موبائل فون اپلیکیشن ویوڈ نے انٹرنیشنل فنڈنگ حاصل کی ہے۔ ان کے ساتھ شاہزیب مرزا بھی موجود تھے، جنہوں نے ہولوگرافک سافٹ ویئر ایجاد کیا ہے۔
شاہزیب مرزا اور عمر خان پاکستان سے ہیں، انوویٹرز ہیں، اور ہم نے سوچا کہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے تو کیوں نہیں ہم ان سے باتیں کریں کہ انہوں نے کس طرح اپنی کمپنیز شروع کی اور پاکستان کا نام کس طرح روشن کر رہے ہیں. سب سے پہلے شاہزیب، آپ سامعین کو ٹیک اسٹارٹ اپ کے بارے میں کچھ بتائیں، اور انکیوبیٹر جن کی آج کل بڑے چرچے ہیں وہ ہوتے کیا ہیں؟
اسٹارٹ اپ کوئی بھی ایسی کمپنی ہے جو ایک نئی سوچ یا کسی بھی کام کو نئے طریقے سے کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے. کچھ انڈیویجولز جن کے پاس شاید بہت زیادہ فنڈنگ یا بہت زیادہ ریسورسز نہ ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے انوویشن لا کے اور حالات سے لڑ کر جو ہے وہ سوسائٹی میں چینج لانا چاہتے ہیں. اور انکیوبیٹرز بھی جہاں تک تعلق ہے، وہ کہہ لیں کہ جس طرح چوزوں کے لیے ہم نے انکیوبیٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ انڈے ڈالتے ہیں اور پھر کچھ
عرصے بعد چوزے بلا رہے ہیں.
بالکل، یہ بزنس کی دنیا میں تو ہم چوزے ہی ہیں، کیونکہ جب ہم گریجویٹ ہوئے تھے اس کے بعد ہم سیدھا پلان نائن گئے تھے، کیونکہ یہ ان لوگوں کو لیتے ہیں جن کا کوئی بزنس ایکسپیرینس یا بزنس بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. تو انکیوبیٹرز وہ جگہ ہوتے ہیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا آپ کو مدد کرتے ہیں، آپ کو فنڈنگ دیتے ہیں، آفس اسپیس، لائر، یہ ساری ایڈوائس جو کہ ورنہ اگر خود سے کوئی بندہ کرنا جائے یا تو بہت مہنگی ہوتی ہیں، وہ فیل ہو جاتے ہیں چھوٹی وجوہات کی وجہ سے.
تو یہ انکیوبیٹرز جو ہیں، جیسے پلان نائن جو ہے، یہ تو گورنمنٹ انکیوبیٹر ہے میرے خیال.
جی، اور پاکستان میں اب فیفی بہت ایک اچھا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے جہاں پہ پورے پاکستان میں نئے انکیوبیٹرز بنے. گوگل نے بھی کراچی میں ایک انکیوبیٹر کا انتخاب کیا ہے نیسٹ کے نام سے، ایک بہت کامیاب ماڈل ان کا پشاور میں بھی ہے.
آپ اپنی کمپنی کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ کیا ہے.
ہمارا اسٹارٹ اپ کا نام ہے میجیشن، اور
دو
ٹرمز. جی،
یہ لگتا ایسا ہے کہ میجیشن ذرا سملر ہے نا.
بالکل بالکل، اور انسپریشن بھی ہماری وہیں سے آئی ہے، اٹس میجک اینڈ ویژن. فیفی، ہم بیسکلی کام کر رہے ہیں کچھ ہولوگرافک ٹیکنالوجیز کے اوپر. میں بتاتا چلوں کہ ہولوگرافک سے مراد کیا ہے. آپ اپنے سامنے فرض کریں کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو اصل میں ہوں گی نہیں، لیکن وہ آپ کو لگے گا کہ بالکل ریئل ہیں.
ہاں، یہ کیا ہوا کہ لگیں گی نہیں مگر ریئل ہیں؟
فرض کریں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئیں گے قائد اعظم، اور آپ کو لگ رہا ہوگا
قائد اعظم ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے.
جی بالکل. اچھا. اور آپ کو لگے گا کہ بالکل جو ہے قائد اعظم میرے سامنے آ گیا، میں پیچھے ٹائم میں چلی گئی ہوں، لیکن ایسا ہوگا نہیں. وہ آپ کو جو ہے بالکل ایک ریئلسٹک ورژن ہوگا ہوا میں تیرتا ہوا،
مطلب لوگوں کے سامنے.
جی بالکل، لوگوں کے سامنے، اور لوگ جو ہے اس کے بہت قریب جا سکتے ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ کہ اگر لوگ جو ہے اس کے ارد گرد گھومے تو بھی انہیں وہ چیز جو ہے وہ نظر آئے گی، تو جو ہے ساری سائٹ سے. تو یہ بیسکلی اس کی انوویشن ہے.
یہ مودی صاحب جو ہیں پرائم منسٹر انڈیا کے، جب کیمپین کر رہے تھے الیکشن میں، شاید اسی قسم کی کچھ چیز استعمال کی تھی، سپیچز وغیرہ وہ دے رہے تھے ہولوگرامز کے تھرو.
بالکل ٹھیک کہا آپ نے، نریندر مودی نے یہ کیمپین چلائی تھی جہاں پہ ایک ساتھ انہوں نے انڈیا کے کافی شہروں میں سپیچ دی تھی. اسی طرح سے مائیکل جیکسن اور ٹوپاک ایک امریکن ریپر تھے جن کی وفات کے بعد ان کے کانسرٹس ہوئے تھے جہاں پہ ان کا ہولوگرافک ورژن جو ہے وہ لایا گیا تھا. تو اسی قسم کی ٹیکنالوجیز پہ ہم بھی کام کر رہے ہیں، اور ہمارا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ٹیکنالوجیز کو میوزیمز اور ایجوکیشن میں بھی استعمال کریں تاکہ پاکستان کے جو میوزیمز ہیں ان کا ایک بالکل ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہو، اور لوگ زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ ہونا شروع ہوئے اس چیز کی طرف.
شازیب، یہ تو بالکل ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہوگا اگر آپ بیٹھے ہیں اور سامنے آپ کے قائد اعظم کھڑے ہوئے ہیں، تو ذرا کافی ہلا دینے والی بات کی ہے آپ نے.
میرا خیال ہے شازیب کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، شاید قائد اعظم کے لیے اتنی اچھی بات نہیں. شازیب وہ کنٹرول کر رہے ہوں گے.
یہ عمر خان بول رہے تھے. شازیب، میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ پولیٹیکل پرسنالٹیز پاکستان میں جو ہیں یا پاکستان کے باہر ہوں جو اسے استعمال کرنا چاہیں، تو آپ کنسیڈر کریں گے؟ لائک فار ایگزامپل، جیسے الطاف حسین صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسپیچ کرنا چاہیں وہاں کراچی میں، ان کا ہولوگرام جو ہے آپ بنا سکتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ پائیں گے؟
جی بالکل فیفی، ایسا بالکل ہو سکتا ہے، اور اس کی پاسبلٹی جو ہے ایکسپلور کی جا رہی ہیں. اور اس کے بعض دفعہ کچھ لمیٹیشنز آتی ہیں، جیسے سعودی عرب میں ہم گئے تھے تو وہاں پہ ان کے میوزیم میں وہ یہ چاہتے تھے کہ لیٹ کنگ فہد کا وہ چاہتے تھے کہ ایک ریزریکشن سا ٹائپ کا دکھایا جائے جس میں وہ آ کے اسپیچ وغیرہ دیں، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہے اسٹیج کمپلیشن تک نہیں آ سکی.
ہاں، مطلب کسی نے آبجیکٹ کیا ہوگا.
بالکل بالکل، کیونکہ وہاں جو ہے ریلیجن کو بہت ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھا جاتا ہے، تو اس جیسے وہ چیز اتنا نہیں ہو پائی، لیکن یہ پاکستان میں کیا جا سکتا ہے.
عمر، آپ بھی بتائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی کیا انوویشن؟
سو فیفی، ہم لوگ جب فون کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کو اور آپ کو بہت لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے اور آپ کو وہ موسیقی سننی پڑتی ہے جس پہ
لمبا چوڑا انتظار،
جو غالباً آئس کریم ٹرک پہ چل رہی ہو تو شاید زیادہ اچھی لگے. سو بیسیکلی جو اس کے ارد گرد جو پورا خیال تھا یا آئیڈیا تھا، وہ یہ تھا کہ گراہم بیل نے جب سے فون ایجاد کیا ہے اور تب سے لے کر اب تک فون جو ہیں وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں, اتنے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں کہ شاید 1980 میں جو اسپیس شٹل لانچ کی گئی تھی آج کے اسمارٹ فون اس اسپیس شٹل سے زیادہ پاورفل ہے.
اچھا
تو ہم فونز جو ہے وہ پھر بھی ان کمپنیز کو کال کر کے اسی طرح انتظار پہ لگے رہتے ہیں. سو ہمارا خیال یہ تھا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جو کہ جو بہت سارے صارفین ہیں, کنزیومرز ہیں, ان کے لیے ہم یہ جو پوری انٹریکشن ہے ان کمپنیز کے ساتھ اس کو زیادہ تصویری کر سکیں, اس کو زیادہ انٹریکٹیو کر سکیں. سو بجائے اس کے کہ وہ صرف سنتے رہیں کہ ایک دبائیے اور دو دبائیں, وہ اپنے اسمارٹ فونز کے اوپر اصل میں دیکھ سکتے ہیں, وہ اس کو گھما کے دیکھ سکتے ہیں, نیویگیٹ کر سکتے ہیں, اس کو آگے پیچھے سوائپ کر سکتے ہیں, وہ انٹریکشن جو ہے وہ زیادہ معنی خیز ہو جاتی ہے.
آپ نے اسمارٹ فون کی بات کی مگر جس طرح کی بات آپ ایکسپلین کر رہے ہیں تو ذرا مشکل مجھے لگ رہا ہے. جو انسان استعمال کر رہا ہو اسے بھی کافی اسمارٹ ہونا پڑے گا نا اسے استعمال کرنے.
اس میں جو انوویشن ہے میرا خیال ہے اس کا سب سے بڑا مقصد آسانی پیدا کرنا ہونا چاہیے, نہ کہ لوگوں سے ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوں جس کو یوز کر سکتے ہیں, بالکل بھی نہیں ہے.
صاف صاف بتائیں کہ اگر لیٹس سے انٹیریئر سندھ میں دیہات میں ایک خاتون ہو جن کا موبائل فون ہو تو وہ بھی آپ کا یہ سسٹم یوز کر سکتی؟
بالکل, اور یہ ہماری کامیابی سب سے بڑا ثبوت ہوگا کہ اگر کہیں تھر میں یا بالکل کسی دیہاتی علاقے کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد آسانی کریٹ کرنا ہے, سہولت کریٹ کرنا ہے.
میرا خیال تھر پار کر جانا پڑے گا اور یہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا آپ کے ساتھ.
بالکل.
عمر آپ سے میں پوچھوں گی کہ یہ ٹیک ورلڈ جو ہے جینڈر اسپیسیفک ہے, یہ مردوں کی دنیا ہے ٹیک ورلڈ؟
میرا خیال ہے کہ بہت سینسٹیو کوسچن ہے اور
اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا, آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں.
میرا خیال ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں گا اگر میں کہوں گا کہ نہیں ہے. آپ وال اسٹریٹ کو دیکھ لیں, آپ سلیکون ویلی کو دیکھ لیں. ایک جو میں نے بڑی زبردست چیز نوٹ کی ہے اور میرا خیال ہے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے, آپ کسی مرد آنٹرپرینور سے پوچھیں کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے اپنے اسٹارٹ اپ کے, وہ کہے گا $2 million. آپ کسی خاتون سے پوچھیں کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے اپنے اسٹارٹ اپ کے لیے, وہ کہے گی مجھے چاہیے تقریباً $550,000. خواتین اتنی پریسائز پلانرز ہوتی ہیں, اتنی زبردست مینیجرز ہوتی ہیں کہ جتنی خواتین مینیجرز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, میں نے ان کو بہت زیادہ آرگنائز ڈسپلن طریقے سے کام کرنے والی جینڈر ہے میرے خیال میں.
شازیب, پاکستان میں فنڈنگ ملنا اسٹارٹ اپس کے لیے کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان ہے؟
اکثر نوشن ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے شاید اسٹارٹ اپس وغیرہ کو اتنا سپورٹ نہیں ہے فنڈنگ وائز. میں اس بات کی جو ہے تصدیق کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں اچھے اسٹارٹ اپس کے لیے میرے خیال سے باہر بھی نہیں ہے. ہم نے بھی لوکل انویسٹر سے ہی جو ہے فنڈز جو ہے ریز کرنے کے پروسیس میں ہیں. وی آر ورکنگ آن گرین اینڈ وائٹ سولوشنز, تو کافی انٹرسٹنگ ایک ہے. یہاں پہ لاکھوں ڈالرز کی فنڈنگز اویلیبل ہیں اسٹارٹ اپس کے لیے, اور جو انوائرمنٹ ہے یہاں پہ بزنس کو سسٹین کرنے کا اٹ از مچ ایزیئر, کیونکہ یہاں پہ جو کاسٹ ہوتی ہیں کسی بھی کام کو کرنے کی بہت کم ہوتی ہیں. تو رننگ اے بزنس از مچ چیپر اوور ہیئر ایز کمپیئر ٹو کسی بھی باہر کے ملک میں.
آپ کے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ ذرا کم ہوتے ہیں بزنس کے.
اور اس کے علاوہ فیفی میرا خیال ہے جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے لوگ بڑے اسٹریٹ اسمارٹ ہوتے ہیں, بڑے کریٹو ہوتے ہیں. ان کو آپ کوئی بھی پرابلم تھرو کرتے ہیں تو ان کا جو پہلا فطری رد عمل ہوتا ہے اس کی طرف اس کو سالو کرنا چاہتے ہیں پرابلم کو. ریسورسز بہت زیادہ اویلیبل نہ ہوں تو نیچرلی فطری طور پر لوگ وہاں پہ زیادہ کریٹو ہوتے ہیں. آپ کو بڑا ایکٹیولی اپرچونیٹیز پرسو کرنی پڑتی ہیں, آپ کو موقع ڈھونڈنے پڑتے ہیں, اور ان موقع ڈھونڈ کے آپ کو جا کے اس انویسٹر سے بات کرنی پڑتی ہے. بات کر کے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ انویسٹرز کس چیز کی تلاش میں, انویسٹرز کس چیز کو فنڈ کرنا چاہتے ہیں.
پاکستان میں بھی بیٹھ کے یہ پاسبل ہے کہ ہمارا امپیکٹ جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہو سکتا ہے؟ مطلب ایک طرح سے یہ جو آن لائن اور یہ جو ٹیک کی دنیا ہے یہ ہمیں وہ جو پہلے جو بیریئرز تھے, ریسٹرکشنز تھے, اس سے ذرا دور لے جاتی ہے, راستے کھل جاتے ہیں.
اس میں کوئی شک نہیں ہے, دنیا کا جغرافیہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے, خاص طور پہ جتنی دنیا کنیکٹڈ ہو چکی ہے. آپ بے شک لاہور کے کسی دور افتادہ علاقے کے اندر بیٹھے ہوں, آپ کے لیے بالکل ویسی اپرچونیٹیز ہیں اور ویسی ریسورسز ہیں. آج کل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہوں. آپ آج سے 20 سال پہلے جب میرے والد صاحب بیٹھ کے آئیڈیاز ڈسکس کرتے تھے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہ نوٹ بک ہو سکتی ہے اور یہ کر سکتے ہیں, اس کے مقابلے میں آج کا جو ٹائم ہے میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ مختلف ہے. آج ڈیمانڈ کو ویلیڈیٹ کر لینا بہت بہت زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو.
آپ کے والد بھی انوویٹر تھے؟
میرا خیال ہے ہر کسی کے والد انوویٹر ہوتے ہیں اور ہر کسی کی فیملی میں یا ایک ایسے انکل ہوتے ہیں، ایک ایسے چچا یا تایا ہوتے ہیں جو فیملی ڈنرز پہ بیٹھ کے یہ ثابت کریں گے کہ وہ اسٹاک ایکسچینج کے بہت چیمپئن ہے، ان کی بزنس ایکیومن بہت اچھی ہے، وہ پوری زندگی جو ہے وہ خود سے کبھی بزنس کا رسک نہیں لیں گے، لیکن وہ جب بھی فیملی ڈنر پہ بیٹھیں گے وہ ہمیشہ ان بزنس آئیڈیاز کی بات کرتے رہیں گے۔
کیا چیز ہے جو آپ کو بناتی ہے انوویٹر شازیب؟
تو میں اس شو کے ذریعے پیغام دینا چاہوں گا سب کو کہ پاکستان میں ٹیلنٹ اور اپرچونیٹیز بے تحاشا ہیں، اور اب صرف جو ہے ہمارے نوجوانوں کو ایک ہمت اور ایک کہہ لیں کہ تھوڑا سخت وقت کاٹنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس راستے پہ چلیں، کیونکہ اب جو اپرچونیٹیز ہیں ہمیں دنیا سے کندھا کر ملا کے واقعی چلنا ہے، اپنے ملک کے حالات بہتر کرنے، تو ہمیں تھوڑا سا ایک سٹیپ لینا پڑے گا ہماری جنریشن کو، اور جو ہے اس انٹرپرینورشپ کی طرف آنا ہوگا۔
عمر،
کریٹیویٹی کے جراثیم ہوتے ہیں یہ تمام انسانوں کے اندر ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم اتنے کریٹیو نہیں ہیں اور جس کے بال لمبے ہیں وہ کریٹیو ہے، وہ سینس آف کیوریوسٹی یا جو تجسس ہے ویئر اے مین از نیور بین بفور، وہ کیا جگہ ہو سکتی ہے، آئی تھنک اس کو نرچر کرنا چاہیے، اور جو بہت 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 زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ کہ خوف سے آزاد ہونا چاہیے، فیلئر کے خوف سے، ناکامی کے خوف سے، اور کر گزر جانا چاہیے۔
فیفی ہارون بات کر رہی تھیں عمر خان اور شاہزیب مرزا سے، اور اب سیربین نے وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات کا، سنیے وسط اللہ خان کی زبانی۔
یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ اصل مجرم کی تشخیص ہو گئی اور فوجی قیادت، کلیدی انٹیلیجنس ایجنسیاں، شریف حکومت اور پاکستانی دفتر خارجہ کم از کم اس پہ باہم متفق ہو گئے کہ کراچی اور بلوچستان سمیت ملک میں دہشت گردی کی تازہ شدت کی ذمہ دار بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را ہے۔ فوری سبب، پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہے جس سے بہت سوں کے سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہیں، لہذا اب بیرونی ریشہ دوانیوں سے پیدا امن و امان کے مسئلے سے ترجیحاً نمٹا جائے گا اور اس معاملے کو بین الاقوامی سطح پہ بھی اٹھایا جائے گا۔ ظاہر ہے را ہو یا کوئی اور ایسا ہی ادارہ، اسے تخریبی کاروائیاں منظم کرنے کے لیے ایک مقامی نیٹ ورک کی ضرورت پڑتی ہے، تبھی تو اسے خفیہ ہاتھ کہتے ہیں۔ لہذا وہ کون سے مقامی افراد اور گروہ ہیں کہ جن پہ شبہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں اگر واقعی امن و امان بہتر کرنا ہے تو پھر کچھ کو نہیں، سب کو شبہ کی سکرین سے گزرنا ہوگا۔ پھر ایسے فقرے کام نہیں آئیں گے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ فلانا ایسی حرکت کرے، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ اس کا یا اس کی تنظیم کا دور دور تک اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں۔ ارے پاگل ہو گئے وہ کیا، وہ اس سے بڑھ کے تو کوئی محب وطن ہو ہی نہیں سکتا۔ میر جعفر کوئی بنگالی مچھیرا نہیں تھا، نواب سراج الدولہ کا بازو تھا۔ میر صادق کوئی معمولی سپاہی نہیں، فتح علی ٹیپو کا کماندار تھا، اور پورنیا کوئی معمولی پٹواری نہیں، ٹیپو کا وزیر مال تھا۔ حکیم احسن اللہ خان کوئی جز وقتی دربان نہیں، بہادر شاہ ظفر کا معالج خصوصی اور وزیر اعظم تھا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ مچھلی دم سے نہیں، سر سے سڑنی شروع ہوتی ہے۔ یہ غیر معمولی لڑائی عوام کو اندھیرے میں رکھ کے نہیں لڑی جا سکتی، انہیں ثبوتوں کے ساتھ بتانا ہوگا کہ کون کون مقامی ہے جو غیر ملکی کٹھ پتلی ہے، کن کن گروہوں کی پشت پناہ را ہے، کون سے افراد موساد کے پیرول پہ ہیں، کسے کسے ایرانی و سعودی و اماراتی نجی و سرکاری خفیہ و اعلانیہ حمایت اور شہ حاصل ہے، اور کون سی تنظیموں پہ سی آئی اے اور دیگر مغربی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے، یا کم از کم ان افراد اور تنظیموں کی فہرست عام کرنی ہوگی جو دہشت گرد یا ان کے حمایتی تو ہیں مگر ان کا جز وقتی یا کل وقتی کنیکشن کسی اندرونی و بیرونی ایجنسی سے نہیں۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ایسے معاملات سڑک پہ نہیں لائے جا سکتے کیونکہ نازک سفارتی مصلحتیں حائل ہیں، یا تو اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ لیں یا پھر سفارتی مصلحتیں نبھاتے پھریں۔ مگر ایسے معاملات میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان خاصے باخبر اور دو ٹوک ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تحریک طالبان ناراض اور بگڑے ہوئے بھائیوں کا بدزن گروہ ہے، اگر سفورہ گوٹ میں بس کے اندر قتل عام کے بعد کوئی پمفلیٹ برآمد ہو تو ضروری نہیں کہ اصلی ہی ہو، ویسے بھی پاکستان میں داعش کا اب تک کوئی وجود نہیں۔ جب تک اس ملک کی حقیقی مالک عسکری و سیاسی اشرافیہ پوری تصویر اس ملک کے علامتی مالکوں یعنی عوام کے سامنے نہیں رکھے گی تب تک کیسے پتا چلے کہ عام و خاص آدمی کے بھیس میں کون کون ہے اور کیوں ہے؟ یہ تاثر کون زائل کرے گا کہ جو اینٹی سٹیٹس کو ہیں وہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں اور جو پرو سٹیٹس کو ہیں وہ غیر ملکی ایجنٹ نہیں؟ یہ بھی خوب ہے کہ ایم کیو ایم بقول ڈی ایس پی راؤ انوار راؤ کی ایجنٹ ہے اور اسی ایم کیو ایم کا نمائندہ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی معاملات کے اجلاس میں بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیم میں غیر ملکی ایجنسیوں کی فرنٹ کمپنیاں بھی ہیں اور وزیر اعلی عبد المالک کو یہ فریضہ بھی سونپا گیا ہے کہ وہ ان فرنٹ کمپنیوں سے رابطہ کریں۔ یہی تو وہ انٹیلیجنٹ ادائیں ہیں جن پہ ایک دنیا مرتی ہے۔
وسط اللہ خان سے آپ نے ان کا ریڈیو کالم سنا۔ سیروین میں اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوں اور ہمارے جوابات پر مشتمل سلسلے کا، سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ تو سب سے پہلے ایک ایسے سامعے کا خط جو پہلی بار ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ حاجی پورہ سے محمد عمر فاروق لکھتے ہیں، میں 1990 سے بی بی سی اردو سروس کا مستقل سامع ہوں لیکن خط پہلی بار لکھ رہا ہوں۔ مجھے شفیع نقی جامعی کا انداز، سہیل حلیم کے تبصرے، رحیم اللہ یوسف زئی کی غیر جانبداری، علی حسن کی جرأت مردانہ، سارا حسن کی آواز کا ٹھہراؤ اور امبر شمسی کا انداز ادائیگی بے حد پسند ہے۔ پشاور کے نمائندے سعید انور بھی بہت جچا تلا انداز اختیار کرتے ہیں لیکن آپ کبھی کبھی ان کا نام غلط پڑھتے ہیں، یعنی انہیں سید انور پکارتے ہیں جو کہ ایک بالکل مختلف نام ہے۔
عمر فاروق صاحب، ہو سکتا ہے کبھی سہون یہ نام غلط پڑھا گیا ہو لیکن عام طور پر ایسی غلطی نہیں ہوتی۔ آپ نے جن نشرکاروں کے انداز ادائیگی کو پسند کیا ہے ان سب کی جانب سے شکریہ قبول فرمائیے اور اگلے خط میں ہمیں اپنے پسندیدہ پروگراموں کے بارے میں بھی ضرور بتائیے۔
خانے وال سے طاہرہ سلیم لکھتی ہیں، میں بی بی سی اردو نشریات بہت شوق سے سنتی ہوں اور یہ شوق مجھے والدین اور سسرال کی جانب سے ورثے میں ملا ہے۔ اس کے بعد طاہرہ صاحبہ نے ایک ذاتی مسئلہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔
طاہرہ سلیم صاحبہ، پروگراموں کی پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ۔ جو ذاتی مسئلہ آپ نے لکھا ہے اسے ریڈیو سے نشر کرنا مناسب نہیں، آپ متعلقہ حکام سے براہ راست رابطہ کیجیے۔
حیدرآباد سندھ کے گاؤں عثمان شاہ سے غلام رسول رنجور، عبد الحمید رنجور اور مشتاق احمد شاہ اپنے مشترکہ خط میں لکھتے ہیں، ہم سب دوست عرصہ دراز سے آپ کی نشریات سن رہے ہیں، ہم لوگ ہر اتوار کو ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور سیربین سنتے ہیں، وسط اللہ خان کا کالم سننے کے بعد ہم خطوں کے جواب سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں، ہمارے دل میں وقتاً فوقتاً جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات ہمیں خود بخود اس پروگرام میں مل جاتے ہیں، شاید اسی لیے خود خط لکھنے کا موقع آج تک نہیں آیا۔ سیربین کی پرانی شناختی دھن میں جو بین بچتی تھی وہ تو بند ہو چکی ہے، اب اس پروگرام کا نام بھی کچھ اور رکھ دیا جائے۔ شفیع نقی جامعی سیاستدانوں سے ایسے گہرے اور سخت سوالات کرتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ لوگ ان کے پروگرام میں آنا بند ہی نہ کرتے۔ گہرے سے گہرا راز بھی فاش کرانا ہو تو شفیع صاحب کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہماری عقیدت کے یہ پھول ان تک ضرور پہنچا دیجیے۔
مشتاق شاہ صاحب، غلام رسول اور عبد الحمید صاحب، آپ کی عقیدت کے پھولوں سے سجا ہوا گلدستہ ہم اس نشریے کے ذریعے اپنے ساتھی شفیع نقی جامی کو پیش کر رہے ہیں۔ سیربین کی جس بین کا ذکر آپ نے کیا ہے اس کے بارے میں ہم کئی بار وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ فارسی کے دیدن مصدر اور بیند مضارے سے مشتق ہے اور پروگرام کے ٹائٹل کا لفظی مطلب ہے سیر دیکھنے والا۔ جدید اردو میں یہ لفظ کلائیڈوسکوپ کے ترجمے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔
اور جس طرح کلائیڈوسکوپ میں ہر لمحے منظر تبدیل ہوتا رہتا ہے، اسی طرح یہ پروگرام بھی آپ کو حالات حاضرہ کے بدلتے ہوئے مناظر سے روشناس کراتا ہے۔
یعنی سیر بین کی جو بین ہے اس کا سپیرے والی بین سے کوئی تعلق نہیں۔
اور اب بڑھتے ہیں اگلے خط کی جانب۔ سمن آباد سے محمد صادق عباسی لکھتے ہیں، پاکستان آج جس آگ میں جل رہا ہے اس کی پہلی چنگاری 1979 میں صدر ضیاء الحق نے چھوڑی تھی اور افغانستان میں مداخلت کر کے وہ مصیبت گلے ڈال دی تھی جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں، کاش ہم پھر سے ایک پرامن وطن میں تبدیل ہو سکیں۔
آپ کی طرح ہر امن پسند شہری کی یہی دعا ہے کہ وطن عزیز کا پرامن ماحول بحال ہو جائے اور یہ سارا خطہ جنگ و جدل کی دلدل سے نکل کر امن و آشتی کے چمن میں پہنچ جائے۔
جیکب آباد سے ہمارے مستقل سامع اسلم بروہی نے اس بار ایک مختلف موضوع چھیڑا ہے اور لکھتے ہیں، کھیل میں ہار جیت ہوتی ہی رہتی ہے، کھیل کو کھیل ہی سمجھنا چاہیے اور جان کی مصیبت نہیں بنا لینا چاہیے۔ تجربے میں آیا ہے کہ اگر آپ ایک طالب علم کو نالائکی کے تانے دیتے رہیں اور حوصلہ افزائی کے بجائے ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی کرتے رہیں تو ایک دن وہ سچ مچ نالائک بن کر دکھا دیتا ہے۔ ورلڈ کپ کے بعد ہمارے کرکٹ کے کھلاڑیوں کو عوام نے جس طرح شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کے خلاف جگہ جگہ جلوس نکالے، اس کا منفی نتیجہ یہ نکلا کہ بنگلہ دیش جیسی نئی اور نوجوان ٹیم کے سامنے بھی پاکستان سارے ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی ہار گیا۔ میرا خیال ہے ہمیں تماشائیوں کے طور پر اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے۔
اسلم بروہی صاحب، ہر معقول پاکستانی آپ کی بات سے اتفاق کرے گا، بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کو جو شکست ہوئی اسے سیلف فلفلنگ پروفیسی کا نام ہی دیا جا سکتا ہے۔
بے نظیر آباد سے جواد حسین بھٹو لکھتے ہیں، ویسے تو میں ایک خاموش لسنر ہوں اور صرف سنتا ہوں، بولتا نہیں، لیکن ایک بات نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ کے بہت سے سننے والے یہ فرمائش کر چکے ہیں کہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ بند کر کے اس کی جگہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا معلوماتی پروگرام شروع کریں، لیکن آپ کسی کی ایک نہیں سنتے۔
جواد صاحب، جن سامعین کا آپ نے ذکر کیا ہے ان سے ہم بھی کئی بار پوچھ چکے ہیں کہ سائنس کا پروگرام شروع کرنے کے لیے ایک فلمی تفریحی پروگرام کو بند کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس بات کا وہ کوئی جواب نہیں دیتے۔ بھائی، آپ سائنسی پروگرام کے اجرا کو ایک تفریحی پروگرام کے بند ہونے سے کیوں مشروط کر رہے ہیں؟ کیا تفریحی اور معلوماتی پروگرام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے؟
جواد صاحب نے خط کے آخر میں ایک سوال بھی لکھ بھیجا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ایمبولنس گاڑیوں پر سرخ رنگ میں ایمبولنس الٹا کیوں لکھا ہوتا ہے؟ کیا اس لیے کہ الٹے لفظ کی طرف زیادہ توجہ جاتی ہے؟
آپ نے اندازہ تو خوب لگایا جواد صاحب، لیکن اگر آپ ایمبولنس کے آگے جانے والی کسی گاڑی میں سوار ہوں اور عقب نما آئینے میں ایمبولنس کو دیکھیں تو اس کا نام آپ کو سیدھا نظر آئے گا۔
گویا الٹی لکھائی کا مقصد یہی ہے کہ آگے جانے والی گاڑیاں ایمبولنس کی موجودگی سے فوراً باخبر ہو جائیں اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیں۔
بالکل صحیح کہا آپ نے۔
اور اب سامعین کے کچھ مشورے، تبصرے، شکوے اور شکایتیں۔
فوجیاں والا سے راجہ مختار احمد کو شکوہ ہے کہ مستقبل میں پانی کی قلت کتنا بڑا مسئلہ بننے والا ہے، ہم اپنے سامعین کو کبھی اس خطرے سے ہوشیار نہیں کرتے۔
پانی کے مستقبل کے بارے میں ہمارے یہاں سے کئی پروگرام نشر ہو چکے ہیں مختار صاحب، شاید آپ کو سننے کا موقع نہیں ملا۔ اور عارف، یہ خط دیکھیے، ناصر محمود عمران نے لکھا ہے کہ بھارت میں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہوائی جہاز رائٹ برادرز کی ایجاد نہیں بلکہ قدیم ہندوستان میں ہزاروں سال پہلے اڑن کھٹولا ایجاد ہو چکا تھا۔ اس کے جواب میں ناصر محمود لکھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی اس میدان میں اولیت کا دعویٰ کرنا چاہیے اور ثبوت میں قدیم دھمال کے یہ لفظ پیش کرنے چاہیے، شہباز کرے پرواز، دمادم مست کلندر۔
بڑے مزاحیہ موڈ میں لگتے ہیں ناصر محمود صاحب۔ اچھا، ضلع سانگڑ سے اسد اللہ مری اور راضی خان اور جناب کھڑا بند ڈیرہ غازی خان سے محبوب احمد بزدار کا مشورہ ہے کہ خطوں کے جواب کا وقت بڑھا دیا جائے۔
خاران سے دیدک وفا بلوچ کا کہنا ہے کہ وسط اللہ خان کو بلوچستان کے مسائل پر زیادہ سے زیادہ لکھنا چاہیے کیونکہ ان کا کالم بلوچستان میں بہت مقبول ہے۔ سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف بخار کو اجازت دیجیے۔
آپ سن رہے تھے آپ کا خط ملا، اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے عمر افریدی۔ لندن اسٹوڈیو میں مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے گراہم، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے عامر صدیق نے۔ تمام ساتھیوں کے ساتھ مجھے نازیہ میمن کو اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبان۔
اقوام متحدہ نے یمن میں انسانی بنیادوں پر کی جانے والی عارضی جنگ بندی کی مدت میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ہوائی اڈے کے مرکزی راستے کے قریب کیے گئے کار بم دھماکے میں 3 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان کے شہر کراچی میں گزشتہ شب پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 2 شہریوں کے قتل کے الزام میں 5 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آئی سی سی کہتی ہے کہ زمبابوے پاکستان کرکٹ سیریز کے لیے اپنے آفیشلز پاکستان نہیں بھیج رہی، تاہم سیریز انٹرنیشنل میچوں میں ہی شمار کی جائے گی. جنوبی افریقہ نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن میں موزمبیق سے تعلق رکھنے والے 400 سے زیادہ افراد کو ملک بدر کر دیا ہے. عراق کے شہر رمادی میں دولت اسلامیہ اور عراقی فوج کے درمیان 2 دن سے جاری لڑائی میں اب تک 500 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.